جمعرات 28 جون کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ پاکستان میں انتخابات سے پہلے اہم سیاسی رہنماؤں کے نااہل قرار پانے کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ تجزیہ کار،
فاؤل کی بنیاد پر جو بھی حکومت بنے، جو بھی الیکشن ہو، جو بھی پروسیس ہو دنیا میں، تو اس سے وہ چیزیں گر جائیں گی، وہ پائیدار نہیں ہوں گی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت کی برخاستگی تک قید کی سزا سنائی، جس کے بعد وہ 5 برس کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دانیال عزیز نے نجی تقریب میں اعلی عدلیہ اور اس کے ججز کی تصدیق کی، جس کے وہ مرتکب پائے گئے ہیں۔ عدالت نے آئین کی شق 63(1)(g) کے تحت انہیں نااہل قرار دیا۔ فیصلہ آنے کے بعد دانیال عزیز نے کہا،
یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرما گائش میں ہے، ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام پہ، لیکن میں اپنے حلقے کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں پاکستان میں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا متبادل بندوبست کیا ہوا تھا۔ میری فیملی نے، میرے والد صاحب نے نامینیشن پیپر داخل کیے ہوئے ہیں۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات ظفر سید سے سنیے۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جس کی سماعت کل ہوگی۔ اپیلیٹ کورٹ نے انہیں کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر تمام عمر کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کی نااہلی بھی آئین کی اسی شق کے تحت کی گئی تھی، تاہم آج لاہور ہائی کورٹ نے اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے فواد چوہدری کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔
انڈیا میں ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو حکومت کے دعوے کے مطابق اس وقت بنائی گئی تھی جب انڈین فوج عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئی تھی۔ انڈین فوج نے ستمبر 2016 میں لائن آف کنٹرول پار کر کے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ سنیے۔
سرجیکل اسٹرائکس کے بارے میں انڈیا کے دعوے کے بعد یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ پاکستان جوابی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ہندوستانی دعوے کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کا اس وقت بھی الزام تھا کہ وفاقی حکومت اس مبینہ کارروائی سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اچانک ویڈیو جاری کیے جانے کے بعد کانگریس نے یہ الزام دہرایا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کس نے جاری کی اور کس کی ہدایت پر، اور یہ کہ 2.25 سال بعد اسے جاری کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ثبوت مانگنے والے لوگ فوج کی توہین کر رہے ہیں۔
شام میں حکومتی فورسز کے فضائی حملے میں 40 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ احوال عابد حسین کی زبانی۔
روسی حمایت یافتہ شامی حکومت کی جانب سے ملک کے جنوبی حصوں میں باغی جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے نگراں ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ جبکہ گزشتہ ہفتے شام کے جنوبی علاقے میں شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک دونوں جانب کے درجنوں جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی انتباہ کے باوجود شام کی حکومت کی جانب سے اردن کی سرحد کے نزدیکی علاقے پر دوبارہ قبضے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
یورپی یونین کے رہنما آج برسلز میں ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جہاں پناہ گزینوں کے متعلق یورپی ممالک کا اختلاف زیر بحث ہے۔ یورپی یونین ممالک میں بنیادی اختلاف بحیرہ روم پار کرنے والے پناہ گزینوں کی ذمہ داری بانٹنے کا ہے۔ فرانس میں 10 افراد کے اوپر مسلمانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 9 مردوں اور ایک خاتون کو گزشتہ ہفتے فرانس کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ ان افراد کے قبضے سے آتشی اسلحہ اور بم بنانے کا سامان برآمد ہوا ہے۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ افراد انتہائی دائیں بازوں کی جماعت کے کارکن ہیں۔ فرانسیسی پولیس کا کہنا ہے کہ ان گرفتار ملزمان کا تعلق ایسے گروہ سے ہے جو فرانسیسی عوام کو مسلمانوں کے خلاف حملوں پر اکساتا ہے۔ کتنے ہی لوگ فخریہ طور پر کم سونے کی عادت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کرتی ہے۔ نیند کیوں ضروری ہے، سنیے تہمینہ قریشی سے۔
لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو، مگر نیند قدرتی ہونی چاہیے کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں موت کا سبب بننے والے تقریباً تمام امراض کا تعلق کسی نہ کسی طور پر نیند کی کمی سے ہے۔ ان میں الزائمرز یا بھولنے کی بیماری، کینسر، امراض قلب، موٹاپا، ذیابیطس، ڈپریشن، ذہنی پریشانی اور خودکشی کا رجحان شامل ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت کی برخاستگی تک قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ انہیں آئین کے آرٹیکل 63(1)(g) کے تحت نااہل قرار دیا ہے۔ مجرم دانیال عزیز کی نااہلی 5 برس کے لیے ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کو بھی توہین عدالت کے مقدمے میں ہی عدالت کے برخاست ہونے تک کی قید کی سزا اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا، لیکن جمعرات کو جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس مشیر عالم نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دانیال عزیز نے ایک پریس کانفرنس میں اعلیٰ عدلیہ اور اس کے ججز کی تصدیق کی جس کے وہ مرتکب پائے گئے ہیں۔ عدالت نے آئین کی شق 63(1)(g) کے تحت انہیں نااہل قرار دے دیا ہے۔ مجرم دانیال عزیز نے فیصلے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایک ایسے جرم میں سزا دی گئی ہے جو انہوں نے سرزد ہی نہیں کیا۔
2 عدد پیراگراف تھے، اس میں سے وہ اسپیسیفائی کریں کہ سبسٹنس آف دا چارج کیا ہے۔ اس کے لیے عدالت نے ہائی لائٹ کر کے ٹرانسکرپٹ میں سے میرے پہ جو سبسٹنس آف دا چارج دیا، جب ہمیں وہ ویڈیو ملی عدالت کی جانب سے، ایک سی ڈی ملی کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی یہ ٹرانسکرپٹ ہے، جب ہم نے وہ ویڈیو چلائی تو وہ جو انڈر لائن کیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ لفظ ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں، ان میں سے بیشتر لفظ جو تھے وہ اس ڈان ٹی وی کی جو خبر نامے کی کلپ تھی اس میں ان کے آگے ٹون چلی ہے، یعنی ٹو، یعنی وہ لفظ بولے ہی نہیں گئے۔
دانیال عزیز نے توہین عدالت کے مقدمے کی عدالتی کارروائی کے دوران صحت جرم سے انکار کیا تھا اور ان کا موقف تھا کہ اس حوالے سے استغاثہ کی جانب سے ایک گواہ پیش کیا گیا تھا، اور اس نے بھی عدالت کے سامنے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسے شواہد موجود نہیں ہیں جس سے وہ دانیال عزیز کو قصوروار ثابت کر سکیں۔ توہین عدالت کے مقدمے میں دانیال عزیز مجرم ثابت ہونے پر اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نے الیکشن لڑنے کے لیے قومی اسمبلی کے حلقہ NA77 ناروال سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو منظور بھی کر لیے گئے تھے۔
یہ فیصلہ آنا جبکہ الیکشن پوری اپنی گرما گائش میں ہے، ظاہری بات ہے اس کا اثر پڑے گا میرے حلقے کی عوام پہ، لیکن میں اپنے حلقے کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں پاکستان میں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا متبادل بندوبست کیا ہوا تھا۔ میری فیملی نے، میرے والد صاحب نے نامینیشن پیپر داخل کیے ہوئے ہیں۔
واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے مقدمے میں 1 ماہ کی سزا سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سینٹ کی نشست سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ توہین عدالت کے مقدمے میں دانیال عزیز کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کسی بھی ایسے
اسلام آباد
کا جس سے ججز اور اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں تصدیق کا پہلو نکلتا ہو۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سوال یہ بنتا ہے کہ کیا دانیال عزیز انتخابات میں حصہ لے پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے قانونی امور کے ماہر سلمان اکرم راجہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ دانیال عزیز کے کیس میں اب ان کے پاس کیا قانونی راستہ بچا ہے؟
دیکھیں جو اس وقت ہمارے ملک میں قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا
اسلام آباد
کی تصدیق کے حوالے سے وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003۔ اس قانون میں اپیل کی گنجائش موجود ہے۔ سیکشن 19 جو ہے اس قانون کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو توہین عدالت کے سلسلے میں سزا ہوتی ہے سپریم کورٹ کے کسی بینچ سے تو اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ میں جا سکتی ہے۔ اب دانیال صاحب کا جو معاملہ تھا یہ غالباً ایک 3-ممبر بینچ کے سامنے تھا، ان کو جو سزا سنائی گئی ہے، تو یہ اگر اپیل اب دائر کرتے ہیں تو وہ ایک 5-ممبر یا اس سے بھی بڑے بینچ کے پاس جائے گی، وہاں سنی جائے گی۔
اور اگر وہ یہ اپیل دائر کرتے ہیں تو کیا وہ انتخابات میں حصہ لے پائیں گے؟
دیکھیے بذات خود اپیل دائر کرنے سے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کی اپیل سنی جاتی ہے اور اس میں ان کو کوئی سٹے آرڈر جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، یعنی کہ جو سزا ان کو دی گئی ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، جو فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو وہ الیکشن لڑ سکیں گے، لیکن صرف اپیل دائر کرنے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔
اور اس میں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اس اپیل میں اور اس کی سنوائی میں؟
دیکھیے اپیل دائر کرنے کے لیے تو 31 دن کا عرصہ جو ہے وہ قانون میں مختص ہے، اس سے پہلے پہلے ان کو اپیل دائر کرنی ہے۔ یہاں چونکہ ظاہر ہے 25 جولائی سے پہلے تو 30 دن سے کم کا وقت ہے، وہ غالباً اگر کرنا چاہیں گے اپیل تو فوراً کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپیل سنی کب جاتی ہے یہ عدالت کی ثوابدید ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائل کریں اور اس کے فوراً بعد ہی یا چند دنوں بعد ان کی اپیل سنی جائے۔ ساتھ وہ استدعا کر سکتے ہیں کہ چونکہ معاملے میں ان کے حوالے سے ایک جلدی کی ضرورت ہے لہٰذا اپیل کو جلدی سنا جائے، تو یہ اب عدالت کی ثوابدید ہے کہ ان کی اپیل کو اگر وہ دائر کرتے ہیں کب سنا جاتا ہے اور حکم امتناعی کوئی ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔
یہ تھے قانونی امور کے ماہر سلمان اکرم راجہ۔ اہم سیاسی رہنماؤں کو نااہل قرار دیے جانے کے انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے، اسی کا جائزہ لینے کے لیے میں نے رابطہ کیا تجزیہ کار سہیل وڑائد سے اور بات شروع کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بعض سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے انتخابات سے پہلے دھاندلی ہے، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں قانونی طور پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے قانون کے تحت عدالتیں دے رہی ہیں اور ظاہر ہے آئین کے تحت ان عدالتوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک جانبدارانہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی سیاسی جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر بالکل یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح کے ایوب دور میں لوگ ایبڈو ہوئے، جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، جس طرح جنرل مشرف کے دور میں مخصوص پسندیدہ جماعت تھی اور مخصوص مخالف جماعتیں تھیں، تو کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہی لگتا ہے کہ وہی ایکٹ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔
یہ بتائیے گا کہ جو یہ چھان بین جس طرح کی جا رہی ہے کیا یہ بھی پہلے رواج رہا ہے یا یہ بھی پہلی دفعہ سامنے دیکھنے میں آیا ہے؟
چھان بین کا رواج تو پہلے بھی تھا، لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے فضا ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس میں ساری پارٹیوں کے لیے کنڈیوسیو ماحول ہو، کیونکہ پہلے تو یہ ڈرا کرتی تھی جو بھی گورنمنٹ الیکشن کرواتی تھی کہ کہیں کوئی بائیکاٹ نہ کر دے، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس لیے سب سیاسی جماعتوں کو راضی رکھتے تھے۔ اس وقت چونکہ یہ ڈرنے نہیں ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں یہ سبق سیکھ چکی ہیں کہ بائیکاٹ کرنے کا اپنے نقصانات ہیں جو کہ ایک دہائی تک چلتے ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اب سیاسی پارٹیاں اپنے تجربے کی وجہ سے مجبور ہے بائیکاٹ نہ کرنے پہ۔
اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح ایک جماعت کے اہم رہنماؤں کو نااہل قرار دے کر اگر انتخابات کو دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر؟
دیکھیں جی فاؤل کی بنیاد پر جو بھی حکومت بنے، جو بھی الیکشن ہو، جو بھی پروسیس ہو دنیا میں، تو اس سے
چیزیں ٹھیک تو نہیں ہوں گی نا, وہ چیزیں گر جائیں گی, وہ پائیدار نہیں ہوں گی. تو اس لیے اگر یہ اس طریقے سے کریں گے غیر سیاسی انداز میں لوگوں کو دبا کے روب میں, تو اس کا نتائج یہ ہوں گے کہ حکومت تو بن جائے گی, لوگ آ جائیں گے, لیکن پھر وہ حکومت پائیدار نہیں ہوگی. وہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال زیادہ سے زیادہ چل جائے گی, اور اس کے اندر بھی سوالات اٹھتے رہیں گے اس کی لیگیلٹی کے بارے میں, وہ کتنی لوگوں میں اہم ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کاف لیگ جب اس کی حکومت بنی تھی تو پنجاب کے شہروں میں ان کا بالکل ہولڈ نہیں تھا, اور جو ہے ان کے سارے ایم این اے دیہاتوں سے الیکٹ ہو کے آئے تھے, اور جب کبھی کوئی شہر میں کوئی جلسہ ہوتا تھا یا کوئی فنکشن ہوتا تھا باقاعدہ ہوٹنگ ہوتی تھی. تو اب بھی انہیں جتنے بھی لوگ ذمہ داران ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایسی ایکسرسائز جس کا انجام ناکامی ہونا ہے اس کے کرنے کی ضرورت کیا ہے.
یہ تھے تجزیہ کار سہیل وڑائچ. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت کی جانب سے کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کا نام انسداد دہشت گردی کے تحت ترتیب دی گئی واچ لسٹ یعنی 4th شیڈیول سے 2 سال پہلے خارج کیا جا چکا ہے. اس کے باوجود ان پر چند پابندیاں عائد تھیں اور ان کے معاشی اثاثہ جات منجمد تھے, تاہم حال ہی میں ان پر عائد تمام پابندیاں ہٹا کر ان کے بینک اکاؤنٹ اور اثاثہ جات بحال کر دیے گئے ہیں. احمد لدھیانوی انتخابات میں بھی حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نگراں وزیر داخلہ شوکت جاوید نے بی بی سی کو بتایا کہ اہل سنت والجماعت تاحال ایک کالعدم جماعت ہے, تاہم اس کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی کے خلاف چند پابندیاں برقرار تھیں جو اب ختم کر دی گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مولانا احمد لدھیانوی نے انتخابات میں حصہ لینے کی غرض سے درخواست دیتے وقت وفاقی حکومت کو لکھا تھا کہ ان کا نام 4th شیڈیول میں نہیں ہے, تو ان پر پابندیاں کیوں عائد ہیں. اس کے بعد وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت سے اس بات کی تصدیق کی, جس کے بعد ان پر عائد تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کسی شخص کا نام 4th شیڈیول سے ہٹانے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ ایک جاری عمل ہے. اس عمل کے مطابق ایک کمیٹی اس میں شامل افراد کے کردار اور کارروائیوں کا مسلسل جائزہ لیتی رہتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ہٹانے کی سفارش کرتی ہے. وفاقی ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی پاکستان کے ترجمان نے بی بی سی کو اس بات کی تصدیق کی کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے رواں ماہ کی 14 تاریخ کو ایک خط کے ذریعے انہیں مطلع کیا تھا کہ مولانا احمد لدھیانوی کا نام 4th شیڈیول میں نہیں ہے. اس کے بعد قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے نیکٹا نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مولانا احمد لدھیانوی کے بینک اکاؤنٹ اور معاشی اثاثہ جات بحال کرنے کے لیے خط لکھ دیا تھا. حال ہی میں ان کو الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ کے حلقہ NA 115 سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی. اس سے قبل ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی اس اعتراض کے ساتھ مسترد کر دیے گئے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات درج تھے اور ان کا نام 4th شیڈیول میں شامل تھا. تاہم اپیل کرنے پر لاہور کے الیکشن ٹریبیونل نے تمام اعتراضات مسترد کر دیے. ان کے ساتھ ہی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر پنجاب اسمبلی مولانا مسرور نواز جھنگوی اور مولانا معاویہ اعظم طارق کو بھی الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی تھی. تینوں امیدوار تاحال انتخابات میں آزادانہ حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ قانونی طور پر محض مقدمات یا 4th شیڈیول میں نام کے شامل ہونے کی وجہ سے کسی شخص کو انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ کالعدم تنظیموں سے منسلک ہونے یا ان کا ممبر ہونے کے باوجود ان رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ جب تک آپ کسی مقدمہ میں سزا یافتہ نہیں, پاکستان کا کوئی بھی شہری انتخابات میں حصہ لینے کا حق رکھتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق کسی فرد کا نام 4th شیڈیول پر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
آؤٹ فٹ تو بینڈ ہوتی ہے لیکن اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بینڈ نہیں ہوتے. وہ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ کوئی ایک آرگنائزیشن بین ہوتی ہے تو وہ کسی دوسری آرگنائزیشن کو کے نئے نام سے بنا لیتے ہیں. اب سنا ہے کہ قانون میں کوئی ایک ترمیم ہوئی تھی جس کے وجہ سے اب جو نئی جو آرگنائزیشن بناتے ہیں اس کے اندر کسی بینڈ آؤٹ فٹ کا آدمی اگر اس کے اندر آفس بیئرر ہو تو وہ آرگنائزیشن نہیں بھی بین ہو جاتی ہے. اس حد تک تو یہ انہوں نے امپروومنٹ کی ہے, لیکن وہ جو بندہ ہے بینڈ آؤٹ فٹ کا آفس بیئر, وہ الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. تو اسکیڈول فور میں انڈر واچ ہونے کے باوجود کوئی لا نہیں ہے وچ پروہیبٹس دم فرام کنٹیسٹنگ الیکشن.
مولانا مسرور نواز جھنگوی اور مولانا معاویہ اعظم طارق پی پی 126 جھنگ سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. مولانا معاویہ اعظم طارق جھنگ سے تعلق رکھنے والی کالعدم مذہبی تنظیم سپہ صحابہ پاکستان کے سربراہ مولانا اعظم طارق کے صاحبزادے ہیں. مولانا اعظم طارق سن 2003 میں اسلام آباد کے قریب ایک حملے میں مارے گئے تھے. مولانا مسرور نواز جھنگوی سپہ صحابہ پاکستان کے بانی رہنما اور سابق سربراہ حق نواز جھنگوی کے صاحبزادے ہیں. 1980 کی دہائی میں قائم ہونے والی سپہ صحابہ پاکستان کو پرتشدد فرقہ وارانہ کارروائیوں میں شامل ہونے کے الزامات میں سن 2002 میں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. تاہم اس کے بعد وہ اہل سنت والجماعت کے نام سے سامنے آ گئی. اہل سنت والجماعت کو بھی سن 2012 میں کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اس کا نام نیکٹا کی ویب سائٹ پر موجود کالعدم تنظیموں کی فہرست میں تاحال موجود ہے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج 2018 کے عام انتخابات کے لیے اپنی جماعت کے منشور کا اعلان کیا ہے. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون, پہلے تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے نئے انتخابی منشور میں کیا کچھ ہے.
خالد, پیپلز پارٹی کا یہ گزشتہ 5 دہائیوں میں کوئی 10واں انتخابی منشور ہے, جس میں جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے, اس مرتبہ بھی ووٹروں کو متوجہ کرنے کے لیے نئے وعدوں سے یہ بھرپور ہے. اس میں نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کے لیے ایک خصوصی ادارہ قائم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. پھر بھوک مٹاؤ جیسے ایک نیا کارڈ جاری کرنے کا پروگرام کا اعلان کیا ہے, جس سے غربا کو فائدہ ہوگا. ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے اور عالمی سطح پر پاکستان کی تنہائی کو ختم کرنے جیسے وعدے شامل ہیں. پیپلز جو سابق حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس پر الزام رہا ہے کہ اس نے پارلیمان کو نظر انداز کیا, تو بلاول کا کہنا ہے کہ اس ادارے کو اعتماد میں رکھیں گے. زرعی شعبے میں انہوں نے کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کی بات کی ہے, اور یوریا کھاد کی قیمت 500 روپے اور ڈی پی اے کھاد کی قیمت جو ہے وہ 1700 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن جو دو اہم چیزیں ہیں جو ان کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کریں گے قانون سازی کے ذریعے, جس میں ملک میں جو تشدد کی لہر رہی اور خصوصاً کراچی میں جو سیاسی تشدد ہوا ہے اس کے پیچھے عوامل اور عناصر کو جاننے کے لیے. تو یہ کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس پر عمل درآمد.
اچھا ہارون, علم, صحت اور سب کو کام, یہ بھی منشور میں شامل ہے, اس کا کیا مطلب ہے اس نئے نعرے کا؟
جی خالد, اگر آپ کو یاد ہو تو 70 کی دہائی میں جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان, اسی کا یہ تسلسل ہے, اور اس کو آگے اب علم, صحت اور سب کے لیے کام, یعنی علم تعلیم عام کرنی ہے, صحت دینی ہے سب کو, اور سب کے لیے ملازمتیں ڈھونڈنی ہیں, تو یہ اس کو کیا گیا ہے. لیکن جو مینیفیسٹو کا اصل نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, تو اس پر اب یہ الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں.
اچھا, یہ جو فلاحی منصوبے ہیں, کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟
یہ انتہائی اہم سوال ہے خالد, اور اس کا کوئی خاص خصوصاً اس میں ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ ان کے لیے یقیناً بڑی رقوم درکار ہوں گی ملازمتیں دینے, یہ سبسڈیاں دینے اور صحت اور علم کو عام کرنے کے لیے. لیکن معیشت کو بہتر کرنے کا ایک پروگرام اس میں کچھ ہے, جس میں شاید وہ یہی توقع کر رہے ہوں گے کہ معیشت بہتر ہوگی تو حکومت کے پاس وسائل ہوں گے تو پھر وہ اس طرح کے کام کر سکے گی, لیکن براہ راست کوئی ایکچولی بتایا نہیں گیا کہ اس کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے.
اچھا ہارون, یہ بتائیے کہ اور کن کن جماعتوں کے منشور سامنے آئے ہیں؟
ابھی تک کافی سست روی ہے اس سلسلے میں, اور صرف جو مذہبی جماعتیں ہیں کا جو اتحاد ہے متحدہ مجلس عمل, اس نے ہی پہل کی ہے. پھر عمران خان کی پی ٹی آئی نے ابھی باضابطہ اس کا اعلان تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے ایک گزشتہ دنوں لاہور میں جلسہ کیا تھا, اس میں ایک کوئی 11 نکاتی اپنا ایجنڈا دیا تھا, جسے کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہی ہمارا منشور ہے, لیکن ابھی باضابطہ اس کا اعلان نہیں ہوا ہے. اور نون بھی ابھی تک کوئی انتخابی یہ جو فرض ہے ابھی اپنا پورا نہیں کر سکی ہے.
اچھا مختصراً بتائیے گا کہ یہ ووٹرز کے لیے منشور کتنا اہم ہوتا ہے، کیا وہ یہ منشور دیکھ کر آپ ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟
دیکھیں زیادہ تر تو جو انتخابی جلسے ہوں گے، جو وہاں پر باتیں ہوں گی، جو میڈیا پر باتیں ہوں گی، جو تاثرات بنیں گے، الٹیمیٹلی تو ووٹر اسی سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ منشور ایک تحریری قسم کے وعدے ہیں جس پر پھر بعد میں میڈیا اور جو ووٹر ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھ گچھ اس پر ہو سکتی ہے کہ آپ نے منشور میں یہ کہا تھا۔ جلسوں اور جو تقاریر ہیں اس پہ تو کوئی آپ ان کی گردن نہیں پکڑ سکتے، لیکن کم از کم منشور تحریری ہوتا ہے جس میں آپ ان کو پکڑ سکتے
ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ وعدے کہاں تک پورے ہوتے ہیں۔ ہارون رشید، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج پاکستان نے اولمپک چیمپئن ارجنٹائن کو 1-1 میں 4 گول سے شکست دے دی۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کی پہلی کامیابی ہے، اس سے پہلے اسے بھارت، ہالینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب پاکستانی ٹیم اپنا آخری لیگ میچ کل بیلجیم کے خلاف کھیلے گی۔ جرمنی کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر یوکیم لوو کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے جو کارکردگی دکھائی اسے ورلڈ کپ سے باہر ہی ہونا تھا۔ جرمنی کو 80 سال میں پہلی مرتبہ عالمی کپ کے پہلے ہی مرحلے میں واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا ہے، اور یہ 5 سال میں 4th موقع ہے کہ کوئی دفاعی چیمپئن ٹیم عالمی کپ کے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہوئی ہے۔ یوکیم لوو کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم اس لیے ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوئی کہ وہ جیتنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے کسی بھی مرحلے پر برتری لینے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور وہ ہمیشہ اس کی تگ و دو میں مصروف رہی۔ جرمنی کی جنوبی کوریا کے ہاتھوں شکست کے نتیجے میں سویڈن اور میکسیکو نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ برازیل اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں بھی ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ آج 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ اور بیلجیم کی ٹیمیں مد مقابل ہیں، سینیگال کی ٹیم کولمبیا کا سامنا کرے گی، جاپان کا مقابلہ پولینڈ سے ہے، جبکہ عالمی کپ سے باہر ہونے والی ٹیمیں پاناما اور ٹیونس کا میچ ہے۔ بھارت اور آئرلینڈ کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل کل ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں بھارت نے 76 رن سے کامیابی حاصل کی۔ بھارت کی طرف سے روہت شرما نے 97 اور شیکھر دھون نے 74 رنز اسکور کیے اور پہلی وکٹ کی شراکت میں 160 رنز کا اضافہ کیا۔ پاکستانی فاسٹ بالر محمد عباس کی 6 وکٹوں کی عمدہ کارکردگی کے نتیجے میں لیسٹر شائر نے کاؤنٹی کرکٹ چیمپئن شپ کے میچ میں ڈربی شائر کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سابق عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کو ایسٹ باؤنڈ میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں ہم وطن برطانوی کھلاڑی کائل ایڈمنڈ نے شکست دے دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبد الرشید شکور سے سنی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ عبد الرشید شکور نے ذکر کیا آج کے میچوں کا، اس وقت سینیگال اور کولمبیا کے درمیان میچ جاری ہے، کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی ہے، 70 منٹ تقریباً گیم کے اس میچ کے ہو چکے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کے سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت کے برخاستگی تک قید کی سزا سنائی، جس کے بعد وہ 5 برس کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ شام میں حکومتی فورسز کے فضائی حملے میں 40 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ کینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت نیروبی کے سب سے بڑے بازار میں ہونے والی آتش زدگی میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 70 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ فرانسیسی عدالت نے سیمنٹ بنانے والی کمپنی سفارش پر شام میں فیکٹری کے تحفظ کے لیے شدت پسند گروہوں کو رقم کی ادائیگی کرنے پر انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکی اور روسی اہلکاروں کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوتن اگلے ماہ ملاقات کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے پاکستان میں آنے والے انتخابات کے بارے میں کچھ خبروں کے بارے میں تفصیلات جانی۔ اب چلتے ہیں انڈیا، جہاں ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو حکومت کے دعوے کے مطابق اس وقت بنائی گئی تھی جب ہندوستانی فوج عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئی تھی۔ بھارتی فوج نے ستمبر 2016 میں لائن آف کنٹرول پار کر کے ان کے مطابق سرجیکل سٹرائکس کی تھیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں انڈیا کے دعوے کے بعد یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ پاکستان جوابی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کے بعد بات ہاتھ سے نکل سکتی ہے، لیکن پاکستان نے بھارتی فوج کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ اس کے علاقے میں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ انڈیا کے اندر بھی سرجیکل سٹرائکس کے دعوے پر تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ حزب اختلاف کانگریس نے کہا تھا کہ اس نوعیت کی کارروائی پہلے بھی کی گئی تھی، لیکن اس کی حکومت نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے کبھی عام نہیں کیا، کیونکہ ذمہ دار حکومتیں فوجی کارروائیوں کا یوں کھلے عام اعلان اور اعتراف نہیں کرتیں۔ بھارتی فوج کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کے کئی ٹھکانے تباہ کیے تھے۔ کانگریس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حزب اختلاف کے بعض رہنماؤں نے ثبوت مانگا تھا، لیکن ان کے مطالبات کے باوجود اس کارروائی کی ویڈیو جاری نہیں کی گئی تھی۔ حکومت کا موقف تھا کہ ویڈیو یا ثبوت مانگنے والے فوج کی توہین کر رہے ہیں، اور اب اچانک پونے دو سال بعد یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں بظاہر پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں شدت پسندوں کے کیمپوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو کچھ ٹی وی چینلوں کو فراہم کی گئی ہے، جس کے بعد سرجیکل سٹرائکس پر بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس نے غیر معمولی طور پر صبح سویرے ایک پریس کانفرنس کر کے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت فوج کی کارروائی کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ رندیپ سنگھ سورجے والا۔
سرکار جے جوان جے کسان کے نعرے کا راجنیتک شوشن کر رہی ہے، تو دوسری طرف سرجیکل سٹرائک کی ویر گاتھا کو ووٹ ہتھیانے کے لیے استعمال کرنے کی شرمناک کوشش۔ کیا مودی سرکار نے اس سینے کارواہی کے بعد ووٹ بٹورنے کی کچیشٹھا اور اپنا 56 انچی سینہ جھوٹی طور سے دکھانے ہیتو ان سارے معاملوں کو سارجنک کر سیما پر تعینات سینکوں وہ سیما ورتی شیتروں میں رہنے والے ناگرکوں دونوں کی سرکشا کو خطرے میں ڈالنے کا کام نہیں کیا ہے؟
جواب میں بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ وہ بھارتی فوج کو سلام کرے۔
آج ایک ایسا موقع ہے کہ ہم سب کو کھڑے ہو کر بھارت کی سروشریشٹھ سینا کو سلام کرنا چاہیے اور پاکستان کو چیتاونی دینی چاہیے کہ پاکستان دیکھ، اگر تم آتنکوادی کو بڑھاوا دو گے یہ تمہارا حشر ہوگا۔
لیکن اب دو بنیادی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ویڈیو کس نے جاری کی ہے اور کس کی ہدایت پر، اور اگر ویڈیو جاری کرنی ہی تھی تو اسی وقت کیوں نہیں کی گئی جب اس بارے میں سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ جواب میں وفاقی وزیر روی شنکر پرساد نے پوچھا کہ کیا یہ سوال اٹھائے جانے چاہیے کہ اب کیوں، اور سی ڈی کہاں سے آئی؟
سی ڈی کتنا صحیح ہے، یہ اس سمے کے سینا کے پدادھیکاریوں نے آپ کے چینلوں پر کہا ہے کہ وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اب پوری ذمہ داری سے کہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کی ٹپنیوں پر سب سے ادھک خوش پاکستان میں لوگوں کو ہوگی، آتنکوادیوں کو ہوگی۔ اور جس طریقے سے غلام نبی آزاد کی ٹپنی پر لشکر طیبہ سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا، آج جو کانگریس پارٹی نے کہا ہے جلدی ہی ان کو بھی لشکر طیبہ یا پاکستان کے کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔
لیکن اپنی پریس کانفرنس میں روی شنکر پرساد نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اس موقع پر ویڈیو کیوں جاری کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کس نے کیا تھا۔ انڈیا میں آئندہ برس پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج سے ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے، اور اس پس منظر میں حزب اختلاف کا الزام ہے کہ یہ ویڈیو انتخابات کے پیش نظر ہی جاری کی گئی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوؤں کی سالانہ یاترا کے لیے 30 سال میں پہلی مرتبہ جنگی پیمانے کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کے خدشے سے یہ انتظامات کیے ہیں، تاہم کشمیر میں سرگرم مسلح گروپوں نے یاتریوں کو کشمیریوں کا مہمان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہندو یاتری ان کا ہدف نہیں ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارت کی مختلف ریاستوں سے 2 لاکھ ہندو عقیدت مند کشمیر کے ہمالیائی سلسلے میں واقع ہندوؤں کی مقدس گفہ میں امرناتھ کے شیولنگ کی یاترا کے لیے اندراج کر چکے ہیں۔ یہ سالانہ یاترا آج سے شروع ہوئی اور 2 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کشمیر میں کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے 60,000 اضافی نیم فوجی اور پولیس اہلکاروں کو پہلگام اور سونمرگ شاہراہوں پر تعینات کیا ہے۔ انہی 2 راستوں سے یاتری امرناتھ گفہ تک کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 500 سی سی ٹی وی کیمرے بھی حساس مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔ 100 عبوری بنکر بھی تعمیر کیے گئے ہیں اور موٹر سائیکل سوار مسلح اہلکاروں کی کوئک ریئیکشن ٹیمز بھی یاترا کی نگرانی کریں گی۔ این ایس جی کمانڈوز کو گورنر راج نافذ ہوتے ہی کشمیر میں تعینات کیا گیا تھا۔ جھیل ڈل کے اندر بھی موٹر بوٹ پیٹرولنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ سی آر پی ایف کے ایک افسر نے بتایا،
ڈل لیک پہ اپنے واٹر ونگ سے سیکورٹی پیٹرولنگ دوارا پرووائڈ کرے تاکہ یاتریوں میں کانفیڈینس ہو، جو بھی یاتری یا پھر ٹورسٹ جو آتے ہیں ان میں کانفیڈینس ہو۔
یاترا پر آ رہے یاتریوں نے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
دیش کے سارے فوجی ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی نہ ڈر ہے نہ کوئی بھے ہے، اس بار
کوئی ڈر نہیں ہے ہمارے کو اور اچھا لگ رہا ہے، بہت یہاں پہ ساری پولیس ہے۔
تاہم علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ مسلح گروپوں نے بھی یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں کشمیریوں کا مہمان قرار دیا ہے۔ وادی میں سرگرم حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہندو یاتری عسکریت پسندوں کا ہدف نہیں ہے بلکہ کشمیریوں کے مہمان ہیں۔ لشکر طیبہ نے بھی یاترا پر عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کے منصوبوں سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے پیروکاروں پر حملے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا یاتری کشمیر میں خود کو محفوظ تصور کریں۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
اور اگلی خبر کے لیے یورپ کا رخ کرتے ہیں، جہاں فرانس میں حکام دائیں بازو کے ایک گروہ کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملک میں مسلمانوں پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ 10 افراد زیر تفتیش ہیں جن میں 9 مرد اور 1 عورت شامل ہیں، جبکہ اس گروہ کے سربراہ سمجھے جانے والے شخص ایک سابق پولیس افسر ہیں۔ پولیس نے اس گروہ کی تحویل سے 30 ہتھیار برآمد کیے ہیں اور بم بنانے کا ساز و سامان ضبط کیا ہے۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پیرس میں قانونی امور کے ماہر آصف عارف سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ جو افراد زیر تفتیش ہیں یہ کون لوگ ہیں؟
یہ کسی مذہبی یا سیاسی گروپ کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتا، کسی بھی پارٹی کے ممبر تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو دائیں بازو والے ہیں نا ان لوگوں میں سے ہیں، اور یہ جو گروپ ہے نا ان میں سے کچھ پولیس والے بھی تھے، کچھ فوج والے بھی تھے، جن کے جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے یا کسی مسجدوں پہ حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے نا یورپ میں اور خاص طور پہ فرانس میں وہ زیادہ پھیل گیا ہوا ہے۔
تو یہ بتائیں کہ انہیں کس قانون کے تحت پکڑا گیا ہے؟
جو فرانس میں دہشت گردوں کے خلاف جو قانون ہے وہ ان کے تحت پکڑا گیا ہوا ہے۔ ابھی اس وقت وہ ایک ایسے جج کے سامنے پیش ہوئے ہیں جس کا کام ہے کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ جو ہے کام کریں، کاروائی چلائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ کام شروع کیا ہے، کتنے ان کے پاس اسلحہ تھا، کیسے انہوں نے جو ہے پلان کیا ہوا تھا کہ کس کس جگہ کو ہم نے اٹیک کرنا ہے، مسجدوں کو کرنا ہے یا کسی کن کن جگہ کو کرنا ہے اور کن کن لوگوں کو کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ٹارگیٹ تھے کہ جو مسلمان عورتیں جو حجاب پہنتی ہیں ان کے اوپر تھا، کچھ اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو جتنے بھی افراد ہیں ان کے جنرل ان کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو دہشت گردوں کے خلاف قانون ہے اس کے مطابق پکڑے گئے ہیں، لیکن جو ادھر ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے اس نے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا، جب پریس نے ان سے بات کی ہے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ یہ ایک دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو
انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے.
ہاں جی بالکل, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دائیں بازو والے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں, دہشت گرد جو لفظ ہے نا وہ استعمال نہیں کیا. تو وہ اس چیز یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت بری طرح سے جو ہے مسلمانوں نے ادھر جو ہے نا انہوں نے فیل کیا.
اچھا اس پر تنازع ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ وزیر داخلہ نے دہشت گرد کا لفظ نہیں استعمال کیا, تو کیا اس گروہ نے یا ان لوگوں نے کیا کوئی ماضی میں ایسے حملے کیے تھے جنہیں دہشت گردی کہا گیا؟
انہوں نے ابھی دہشت گرد کے طور دہشت گرد تو نہیں تھے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی انہوں نے کسی بھی اٹیک نہیں کیا تھا, لیکن کرنے والے تھے. تو جو کرنے والے ہیں نا وہ دہشت گردی سمجھے جاتے ہیں قانون کے حساب سے.
یہ تھے پیرس سے قانونی امور کے ماہر آصف عارف. اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کی بات کا, پیش کر رہی ہیں صبر احمد.
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگلے ماہ انتخابات ہو رہے ہیں اور آج کل تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے. پاکستان کے مختلف صوبوں سے ہمارے سننے والوں نے آنے والے الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی رائے اور تجاویز دیتے ہوئے پیغامات ریکارڈ کروائے ہیں.
میں صوبہ سندھ ضلع جیک آباد گاؤں مبارک پور سے جویریہ بھٹو بات کر رہی ہوں. شہید نامی بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی, اب تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور منسٹروں کی کارکردگی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. اب پارٹی لاڑکانہ تک محدود رہ گئی ہے.
میرا نام ندیم ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میاں محمد نواز شریف, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی حکومت دوبارہ آئے, جو کہ ان شاء اللہ آئے گی. اور میں ریکویسٹ ان سے یہ کروں گا کہ سر آپ اسپیشل لوگوں کے کو بھی کوئی اپنی پارٹی میں جگہ دیجیے.
تحصیل روجان ضلع راجن پور سے, میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں جو الیکشن کے اوپر قتل و غارت ہو رہا ہے ان کے اوپر کوئی کنٹرول اور توجہ دے. ملک میں بہت شور چل رہا ہے, ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہو رہا ہے, مہربانی کر کے ان کے اوپر آپ کنٹرول کریں.
اور صوبہ سندھ سے بھی ایک سامع نے پچھلی حکومت سے تعلیمی ادارے نہ ہونے اور تعلیم پر توجہ نہ دینے پر گلہ کیا ہے.
ہوں حاجی غلام سر اور شیرانی سے بات کر رہا ہوں, تعلق سندڑی ضلع میرپور خاص سے. پچھلے حکومت سابق حکومت جو گزر گئی ہے اس نے ایجنڈا اٹھایا تھا کہ ہم سندھ کے اندر اور پاکستان کے اندر تعلیم کے بارے میں بڑا سوچیں گے اور غریبوں کو اور ہر گاؤں ہر کوچوں میں ہم تعلیم جو ہے تعلیم کے حلقے لگائیں گے اور انشاءاللہ تعلیم بہت ہوگا. اس نے تو ہمارے بچے رلا دیے ہیں. میرے گاؤں کے اندر حاجی غلام سرور کے گاؤں کے اندر 150 بچے ہیں اور ہمارا اسکول جو ہے وہ 3 سال سے بند ہے. کوئی ماسٹر نہیں مل رہا ہے, کوئی ٹیچر نہیں مل رہا ہے, جبکہ ہم نے میرپور خاص کے ڈائریکٹر صاحب کو بار بار کہا مگر وہ کہیں بھی ہمیں ٹیچر نہیں مل سکا.
یہ تو تھے حاجی غلام جنہوں نے صبح سندھ سے کال کیا. اب چلتے چلتے بی بی سی اردو کی کھیلوں کی خبریں پیش کرنے والے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے صبح بلوچستان سے پوچھا گیا یہ سوال, شامل کرتے ہیں.
آتے بلوچ ماں بلوچستان سے لے کے چاہے گا پیامن سوال سے بی بی سی اسپورٹ رپورٹر عبد الرشید شکورا چی.
کرکٹ ون ڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ سکور کرنے والی ٹیم کون سی ہے؟
ون ڈے انٹرنیشنل میں کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا سکور 481 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ ہے, جو چند روز پہلے ہی انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ٹرینٹ برج نوٹنگم میں بنایا ہے. اس سے پہلے یہ ریکارڈ انگلینڈ ہی کا تھا جس نے 2016 میں پاکستان کے خلاف ٹرینٹ برج نوٹنگم ہی میں 3 وکٹوں پر 444 رنز بنائے تھے. ون ڈے انٹرنیشنل میں اب تک 19 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے ون ڈے میچ میں 400 یا اس سے زائد کا اسکور بنایا ہو. جب ون ڈے انٹرنیشنل ہوئی تھی تو 200-250 رنز جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسکور سمجھا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر 300 رنز بھی بننے شروع ہوئے. 1975 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں انگلینڈ نے بھارت کے خلاف 334 رنز بنائے تھے, جو کافی عرصے تک ون ڈے انٹرنیشنل کا سب سے بڑا اسکور کا ریکارڈ رہا, جو پاکستان نے پھر توڑا. سری لنکا کے خلاف 338 رنز کیے تھے پاکستان نے 1983 میں, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت 300 کا جو اسکور ہوتا تھا وہ کافی سمجھا جاتا تھا, لیکن اب تواتر کے ساتھ جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل میں 400 اور اس سے زیادہ رنز جو ہیں وہ بن رہے ہیں.
بلوچستان سے ہمارے ایک سامع نے اپنی علاقائی زبان میں ہی سوال پوچھا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کال کریں تو اردو زبان کا انتخاب کیجیے تاکہ ہمارے دیگر سامعین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آخر میں جاتے جاتے سامعین کی علاقائی مسائل پر موصول ہونے والی کالز۔
ضلع ڈیرہ غازی خان سے محمد عارف کھوسا بات کر رہا ہوں۔ ہمارا علاقہ ہے ضلع ڈیرہ غازی خان، چک مغلو وسطی کھوسا، لیکن ہمارے علاقوں میں آپ دیکھیں کوئی چیز بھی ہمارے علاقے میں موجود نہیں، نہ ہمارا پینے کا صاف پانی ہے، نہ ہماری بجلی ہے، نہ ہمارا روڈ ہے، نہ ہمارا سکول ہے۔ ہم پچھلے 6 ماہ سے جانے سال سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی چیز بھی نہیں دکھائی دے رہی، تو ہمارا حق نہیں بنتا پاکستان میں۔
میں اساولہ بات کرتا ہوں تحصیل رجحان سے، خاص دن سے، نہ ہمارے علاقے میں نہ سکول ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی نہر ہے، ہمارے کاشتکاروں کا ہے سفاؤں کا۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا آج برسلز میں ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے جہاں پناہ گزینوں کے متعلق یورپی ممالک کے درمیان اختلافات زیر بحث ہیں۔ یورپ میں اٹلی اور یونان جیسے ممالک جہاں ایک بڑی تعداد میں مہاجرین پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یورپی ملک میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کا بوجھ دوسرے یورپی ملک بھی بانٹیں۔ دوسری جانب جرمنی کی وائس چانسلر اینگلا مرکل کی حکومت پر ملک میں مزید پناہ گزین نہ لینے کے لیے شدید دباؤ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل پیش کر رہی ہیں نازش ظفر۔
یورپی یونین کے رہنما آج برسلز میں ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں جہاں پناہ گزینوں کے متعلق یورپی ممالک کا اختلاف زیر بحث ہے۔ یورپی یونین ممالک میں بنیادی اختلاف بحیرہ روم پار کرنے والے پناہ گزینوں کی ذمہ داری بانٹنے کا ہے۔ اٹلی سمیت نمایاں یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک اس ذمہ داری کو اٹھانے میں زیادہ حصہ ڈالیں، لیکن بعض مرکزی یورپی ممالک نے اس کی مخالفت کی ہے۔ جرمنی میں پناہ گزینوں کی آمد قبول کرنے کے معاملے پر موجودہ حکومت گرائے جانے کا خدشہ موجود ہے، اور چانسلر اینگلا مرکل پر اس حوالے سے دباؤ ہے کہ وہ مزید پناہ گزینوں کی آمد روکنے کے لیے یورپی ممالک کے ساتھ معاہدہ کریں۔ یورپی یونین کے اجلاس سے قبل جرمنی کی پارلیمنٹ سے خطاب میں اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کا مستقبل اب اس بات پر ہی منحصر ہے کہ رکن ممالک پناہ گزینوں کے معاملے پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔
یورپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ممکن ہے کہ پناہ گزینوں کا معاملہ یورپی یونین کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ یا تو ہم اس پر اس طرح قابو پائیں کہ افریقہ اور دوسرے خطوں کے لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم اپنی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں اور کثیر جہتی سوچ رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہوا تو پھر کوئی ہماری ان اقدار پر آئندہ یقین نہیں کرے گا جن کے بلبوتے پر ہم اتنے مضبوط ہوئے ہیں۔
اینگلا مرکل کی جماعت سی ایس یو کی اتحادی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ ہوسٹ سی ہوفر نے اینگلا مرکل کو اس ہفتے کے اختتام تک کا وقت دے رکھا ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد وہ ان پناہ گزینوں کو اپنی آبائی ریاست کے بارڈر سے واپس بھیج دیں گے جو دوسرے یورپی ممالک میں اندراج کروا چکے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے برسلز اجلاس سے قبل یورپی یونین کے رہنماؤں سے مشترکہ لائے عمل تیار کرنے پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بھی کہا ہے کہ یورپی ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مل کر کام کرتے ہیں یا الگ الگ۔
ہمیں ایک سادہ سا انتخاب کرنا ہے، ہمیں قومی سطح کا حل چاہیے، یا ہمیں یورپی یونین کی سطح پر تعاون کرنا ہے اور کوئی حل نکالنا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یورپی یونین کی سطح پر شنگن معاہدے کے تحت تعاون کا دفاع کروں گا۔
یورپی پارلیمنٹ کے جرمن رکن ایلمار بروک نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے معاملے پر برطانیہ اور پولینڈ جیسے ممالک بوجھ بانٹنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ ممالک یا تو زیادہ پناہ گزینوں کو ملک میں قبول کریں یا ایسے منصوبے ترتیب دیں جن سے مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔
یورپی یونین کے رہنماؤں کی مہاجرین کے بارے میں اجلاس کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازش سفر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ طویل عرصے سے لاپتہ ہیں۔ ان کی گمشدگی کو 9 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ان کے رشتہ داروں نے کوئٹہ شہر میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر دین محمد کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ڈاکٹر دی محمد بلوچ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ ان کا تعلق بلوچستان کے شورش سے متاثرہ علاقے آواران سے ہے۔ وہ ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے اورناچ میں ایک دہی مرکز صحت کے انچارج تھے۔ ڈاکٹر دی محمد بلوچ سن 2008 میں لاپتا ہوئے۔ کوئٹہ میں لاپتا افراد کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے ان کی ایک خاتون رشتہ دار کا کہنا تھا،
آج سے ٹھیک 9 سال قبل 28 جون 2009 کو ڈاکٹر دی محمد بلوچ خفیہ سرکاری اہلکاروں اور ان کے مقامی گماشتوں کی گٹھ جوڑ سے اٹھا کر لے گئے۔
ان کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر دی محمد کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کا پورا خاندان ایک اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے تمام ریاستی اداروں کے پاس گئے لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کی بازیابی کی درخواست کی۔
ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں وہ ملکی قانون کے مطابق اس کو عدالت کے سامنے پیش کرائیں۔
اس پریس کانفرنس کے موقع پر بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے قائم کردہ حقوق انسانی کی کمیشن کو مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کی درخواست کی تھی۔
اگر ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اداروں پہ اداروں کو بدنام کر رہا ہے تو کائنڈلی جہاں بلوچستان کے جن علاقوں میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے آپ لوگ جاؤ وزٹ کرو، وہاں سے آزادانہ ایک رپورٹ لاؤ یا جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہوگا، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے کہ وہ جائے۔
اگر لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے علاوہ بعض کانفرنس جماعتوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے لیکن محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے مطابق ان کی تعداد 100 سے 150 کے لگ بھگ ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بعض حلقے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اس مسئلے کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک تھا جہاں بغیر کسی قانون کے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ خواتین کے گاڑی چلانے پر وہاں علماء نے فتوے بھی دیے اور کوڑے مارنے کے مشورے بھی دیے۔ یہی نہیں بلکہ عورتوں کو جیلوں میں بھی قید کیا گیا۔ اب ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت ستمبر 2017 میں عورتوں کو یہ حق دیا جانے کا اعلان کیا گیا اور اب اس پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ تفصیل حمیرہ کمل کی اس رپورٹ میں جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
چند دن پہلے تک خواتین کا یہ عمل انہیں ایک جرم کا مرتکب بنا سکتا تھا، لیکن اب سعودی خواتین اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بلا خوف و خطر بیٹھی نظر آ رہی ہیں۔ کئی سعودی شہریوں کا خیال ہے کہ ڈرائیونگ پر لمبے عرصے سے لگی پابندی ناقانونی تھی اور نہ ہی شرعی۔ اس مبینہ جرم کا ارتکاب کرنے والی خواتین کو جرمانے اور قید کا سامنا تو ہوتا ہی تھا، لیکن ایسی عورتوں کو کوڑے مارے جانے کی تجویز بھی دی جاتی رہی ہے۔ مگر اب سب بدل گیا ہے اور ایک عام عورت اپنی گاڑی چلانے کے علاوہ اسے بطور پیشہ بھی اپنا رہی ہے۔ امل فہد بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہیں ایک آن لائن پرائیویٹ ٹیکسی سروس میں ملازمت ملی ہے۔
میرا نام امل فہد ہے، میرے دو بچے ہیں، میں جدہ کی رہنے والی ہوں۔ جب میں نے اخبار میں ڈرائیور کی نوکری کا اشتہار پڑھا تو مجھے بچپن میں دیکھی شامی فلم یاد آ گئی جس میں ایک عورت ٹیکسی چلاتی تھی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو شاید میں کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے کر رہی ہوں۔ سعودی عرب میں تبدیلی اور دوسروں کے لیے مزید تبدیلی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ کسی پوزیشن یا کام کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اس میں بہت سے فوائد ہیں لیکن اس میں چیلنجز بھی ہیں۔
اب تک 2000 خواتین کریم رائڈ سروس سے منسلک ہو چکی ہیں جنہیں کپتانیہ کا نام دیا گیا ہے، جو سب کی سب سعودی شہریت کی حامل ہیں۔ مشرقی صوبے میں ادارے کے جنرل مینیجر ایاد الدالوج نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ 20,000 خواتین کو نوکری دینا ہے۔
یہ بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ حکومت کی اجازت کے بعد جب سے ہم نے یہ اشتہار دیا تب سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔
یہ حق حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہد ہوئی۔ اس دوران آواز اٹھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو مرد ڈرائیورز کے نامناسب رویے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔
مردوں کی نسبت عورتوں کے ساتھ سفر کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ایک قسم کی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم تاریخ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں مردوں پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔
لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ان خواتین کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے جنہوں نے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مہم تو چلائی لیکن ایک ماہ قبل انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی آزادی ہی خواتین ڈرائیوروں کی خوشی کو مکمل کر پائے گی۔ حمیرہ کول، بی بی سی، اسلام آباد۔
کوہستان سے تعلق رکھنے والے شاعر محمد ولی صادق نے جب شاعری شروع کی تو سخت گیر موقف رکھنے والے مقامی لوگ ذہنی بیمار اور پاگل جیسے القاب سے انہیں یاد کرنے لگے، لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ کوہستان سے صحافی سید انور شاہ کی رپورٹ۔
خشک اور بنجر پہاڑوں کی سرزمین ضلع کوہستان میں اونچے پہاڑوں کے وسط میں واقع یہ گاؤں سنا گئے ہے جہاں ایک کمرے سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ چند نوجوان زمین پر بیٹھے ہیں جبکہ چارپائی پر ایک معذور نوجوان شاعر نہایت جوش اور خوشی سے اردو کے اشعار پڑھ رہا ہے۔
چڑھتے ہیں پھول آج لحد پر قطار وار،
چڑھتے
ہیں آج پھول آج لحد پر قطار وار،
قطار وار
لگتا ہے آج ہم بھی خزاں سے گزر گئے۔
معتبر آواز کا مالک اور آٹھویں جماعت تک پڑھنے والا یہ معذور شاعر محمد ولی صادق ہے جو چند سال قبل ایک پہاڑی سے گرنے کے باعث دونوں پاؤں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو ایک المیے سے تعبیر کرتے ہیں جہاں درد اور کرب کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں۔ تاہم آج وہ بہت خوش ہے کیونکہ اب ان کی لکھی ہوئی کتاب فریاد صادق کی تقریبی رونمائی ہو رہی ہے۔
یہ کتاب تقریباً کچھ 4-5 سالوں میں میں نے یہ کتاب مکمل کی ہے، تقریباً 240 صفحات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اب دوست احباب آتے ہیں، مجھ سے میرا کلام سنتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں اور وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
محمد ولی صادق کا تعلق غربت کی لکیر سی نیچے زندگی گزارنے والے خاندان سے ہے۔ ان کا بڑا بھائی دماغی توازن کھونے کے باعث ایک کمرے میں بند، جبکہ بوڑھا باپ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ بے بسی کا یہ عالم کی کتاب کو چھاپنے کے لیے ان کے پاس کوئی رقم موجود ہی نہیں تھی۔ پھر علاقے کے چند نوجوانوں نے مل کر چندہ مہم شروع کی۔ کتاب کے لیے چندہ جمع کرنے والے محمد جاوید نے بی بی سی کو بتایا،
یہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دیا اور علاقہ وائز ہم گھر گھر گئے تو تقریباً ایک سال جو ہے ہمارا اس مہم میں لگ گیا۔ ایک سال کے بعد ہم نے جو ہے کتاب پہ جتنا خرچ ہوتا تھا وہ رقم ہمیں جمع ہو گئی تو ہم نے اس کتاب کی جو ہے اس میں خرچ کر دی۔
محمد ولی صادق اپنی شاعری کی بدولت مقامی طور پر بہت شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ کوہستان کے علاقے دوبیر جاتے ہوئے پہاڑیوں پر جگہ جگہ ان کے لکھے ہوئے اشعار پڑھنے کو ملتے ہیں، جبکہ بیشتر گاڑیوں پر بھی ان کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ علاقے کے مقامی لوگ اس نوجوان شاعر کو کوہستان اور کوہستانیوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ قرار دے رہے ہیں۔
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاعری ہمارے لیے ایک اجالے کا سبب بنے گا کیونکہ آج میں اتنے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی 50 سالوں میں 60 سالوں میں کوئی ٹی وی والا، کوئی ریڈیو والا ہمارے اس گاؤں میں دوبیر پائن میں، دوبیر بالا میں آج تک نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت فائدے دیں گے کیونکہ پہلے ہم بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے، وہ سیلاب کے وجہ میں ایجوکیشن کے حالات سے ہم تباہ برباد تھے۔ اس کتاب کی، اس معذور انسان کی وجہ سے جو صادق ولی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ ہم ابھی پاکستان کے لیول کے ہمارے بات پہنچے گی۔
صادق کی شاعری میں زمانے کی بے حسی کا غم، دوست و احباب کی کنارہ کشی کا دکھ اور عشق و محبت کے موضوعات بکثرت ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں کہیں کہیں تصوف کے مضامین موجود ہیں تو کہیں زندگی سے مایوس اور کبھی تقدیر پر صابر و شاکر بھی نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں درد اور کرب کی کہانیاں بیان تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا کے تغیرات کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہے۔ سید انور شاہ، بی بی سی، کوہستان۔
اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر افریدی، پروڈیوسر تھے رفاقت علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹر بیوس اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ مجھے خالد کرامت کو اجازت دیجیے، آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیال عزیز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت کی برخاستگی تک قید کی سزا سنائی، جس کے بعد وہ 5 برس کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ شام میں حکومتی فورسز کے فضائی حملے میں 40 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ کینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت نیروبی کے سب سے بڑے بازار میں ہونے والی آتش زدگی میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 70 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ فرانسیسی عدالت نے سیمنٹ بنانے والی کمپنی لفراش پر شام میں فیکٹری کے تحفظ کے لیے شدت پسند گروہوں کو رقم کی ادائیگی کرنے پر انسانیت کے خلاف جرائم میں شریک ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ امریکی اور روسی اہلکاروں کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ امریکی صدر اور روسی صدر اگلے ماہ ملاقات کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔